السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
سعودی قیادت میں قائم عسکری اتحاد کی قیادت کے لیے راحیل شریف کی تعیناتی پر بعض حلقوں کے تحفظات. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
سری نگر کے ہوائی اڈے پر بھارتی فوجی سے 2 دستی بم برآمد. نئی دہلی کے لیے روانہ ہونے والے طیارے میں سوار ہونے والا تھا. میں ہوں یوسف جمیل، تفصیلات.
پاکستان کا دہشت گردی کے مشترکہ دشمن سے نمٹنے کے لیے افغانستان سے تعاون پر زور. دو طرفہ غیر رسمی رابطوں کا سلسلہ جاری. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا عمل دوبارہ شروع. واپس جانے والوں کا وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ملے جلے جذبات کا اظہار. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
نریندر مودی کے کشمیر پر تازہ بیان کے خلاف کشمیری لیڈروں کا ردعمل. کہا تعمیراتی کام سیاسی حل کا متبادل نہیں ہو سکتے. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل. مفصل رپورٹ پیش کی جائے گی تھوڑی دیر کے بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، روس کے شہر سینٹ پیٹرسبرگ کے میٹرو اسٹیشن پر ہونے والے دھماکے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں شیعہ تنظیمیں سعودی زیر قیادت فوجی اتحاد کی قیادت کے لیے پاکستان کے بری افواج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی نامزدگی پر سخت تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، کیونکہ اس میں اسلامی اتحاد میں شیعہ ممالک شامل نہیں ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق، تہران نے پاکستانی حکومت کی طرف سے جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو سعودی قیادت میں قائم کیے گئے عسکری اتحاد کی قیادت سنبھالنے کے لیے دیے گئے اجازت نامے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق، پاکستان میں ایران کے سفیر مہدی ہنر دوست نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ انہیں اس معاملے پر تشویش ہے. ایران کے کسی عہدیدار کی طرف سے اس بارے میں سامنے آنے والا یہ پہلا رد عمل ہے. پاکستان کے ایران اور سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، اور ماضی میں تہران اور ریاض کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے بھی پاکستانی قیادت کی طرف سے کوشش کی گئی تھی. پاکستان میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی ایک تنظیم مجلس وحدت المسلمین کے ایک رہنما علامہ امین شہیدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سعودی قیادت میں بننے والے عسکری اتحاد کے خد و خال تاحال واضح نہیں ہیں.
الائنس کی شکل، حیثیت، کام کرنے کا اسلوب، طریقہ کار، اہداف کچھ بھی معین نہ ہو اور اس کو نام دیا جائے 39 ممالک کی فوج کا، کس کے خلاف ہے یہ بھی معلوم نہ ہو، طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی معلوم نہ ہو، اس کی کمانڈ کرنے والی شخصیت کے اختیارات کیا ہوں گے یہ بھی معلوم نہ ہو، تو پھر کیسے کوئی ملک اس میں آنکھ بن کر کے کودے.
دریاسنا پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف نے بھی سعودی اتحاد میں قائم عسکری اتحاد میں شمولیت پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے کو پارلیمان کے آئندہ اجلاس میں اٹھایا جائے گا. پاکستان میں بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ ایک ایسا فوجی اتحاد جس میں ایران اور دیگر شیعہ اکثریت والی ریاستیں شامل نہیں ہیں، اس میں پاکستان کی شمولیت نہ صرف اسلام آباد اور تہران کے تعلقات کو متاثر کر سکتی ہے بلکہ پاکستان کی طرف سے مشرق وسطی سے متعلق معاملات میں غیر جانبدار رہنے کی پالیسی پر بھی یہ پیش رفت اثر انداز ہوگی. تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک کا عسکری اتحاد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے. حال ہی میں وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ راحیل شریف بطور کمانڈر تمام مسلمان ممالک کو قریب لانے کا ذریعہ بنیں گے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پیر کے روز پولیس نے ایک بھارتی فوجی اہلکار کو جہاز میں اسلحہ لے جانے کے الزام میں گرفتار کیا. دوسری طرف بھارتی وفاقی پولیس کے قافلے پر عسکریت پسندوں نے حملہ کیا ہے. ان خبروں کی تفصیل سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پیر کو اینٹی ہائی جیکنگ اسکواڈ نے ایک بھارتی فوجی کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ نئی دہلی کے لیے پرواز کرنے والے ایک طیارے میں دو دستی بم لے کر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ فوجی کے سامان سے دستی بم برآمد ہونے سے ہوائی اڈے پر سراسیمگی پھیل گئی اور وہاں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ فوجی کا، جس کی شناخت بھوپل مکھیا کے طور پر ہوئی ہے اور جو بھارتی صوبے مغربی بنگال کے دارجلنگ علاقے کا رہنے والا ہے، سری نگر کے ایک پولیس تفتیشی مرکز پر انٹروگیشن ہو رہا ہے، اور اس نے مبینہ طور پر تفتیش کاروں کو بتایا ہے کہ بھارتی فوج کے ایک میجر نے اسے یہ دستی بم دلی پہنچانے کے لیے کہا تھا، جہاں انہیں کسی اور شخص کے سپرد کیا جانا تھا۔ عہدیداروں کے مطابق فوجی نے تفتیش کے دوران چونکہ تین متضاد بیان دیے ہیں، وہ اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں یہ معاملہ اس سے آگے تو نہیں جاتا ہے۔ بھارتی کشمیر کی پولیس کے سربراہ شیش پال وید نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ فوجی کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ ادھر سری نگر میں پیر کی سہ پہر کو مشتبہ عسکریت پسندوں نے سری نگر جموں شاہراہ سے گزرنے والی بھارتی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کی ایک کانوائے پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں نصف درجن اہلکار، ان کا سویلین ڈرائیور اور ایک مقامی لڑکی زخمی ہو گئے۔ حملہ آور واردات انجام دینے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم پولیس اور نیم فوجی دستوں کے ساتھ ساتھ باضابطہ فوج نے ایک وسیع علاقے کو گھیرے میں لے کر ایک آپریشن شروع کر دیا ہے۔ کالعدم لشکر طیبہ نے حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پیر کے روز افغان صحافیوں اور ماہرین تعلیم کے ایک وقف نے عمر خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز سے ملاقات کی ہے۔ ان دنوں دونوں ملکوں کے درمیان غیر سرکاری سطح پر وفود دورے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے ایک بار پھر دہشت گردی کو مشترکہ خطرہ قرار دیتے ہوئے اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر عمر زخیلوال سے گفتگو میں کہی، جنہوں نے پیر کو ان سے ملاقات کی۔ دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق طارق فاطمی نے مبینہ طور پر افغان سرزمین استعمال کرنے والے دہشت گرد گروپس جماعت الاحرار اور تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اپنے ملک میں کیے گئے حالیہ مہلک حملوں کا تذکرہ کرتے ہوئے زور دیا کہ شدت پسندوں کی سرحد کے آر پار نقل و حرکت کو روکنے کے لیے سرحد پر مؤثر انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ افغان سفیر زخیلوال نے طارق فاطمی سے گفتگو میں حکومتی سطح پر بامانی رابطوں کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مشترکہ چیلنجز اور خطرات سے نمٹا جا سکے۔ اس سلسلے میں طرفین نے حال ہی میں اتفاق کردہ دو طرفہ تعاون کی حکمت عملی پر جلد عمل درآمد پر بھی اتفاق کیا۔ کشیدگی میں کمی کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان غیر رسمی رابطے بھی جاری ہیں، اور دونوں جانب کے سیاستدانوں، سول سوسائٹی اور میڈیا کے نمائندوں پر مشتمل وفود ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کرتے آ رہے ہیں۔ افغانستان کے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں پر مشتمل ایک وفد نے پیر کو ہی وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز اور سرحدی امور کے وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ سے ملاقات کی۔ کابل میں پاکستان کے ایک سفارتکار اختر منیر بھی اسلام آباد میں ہونے والی ان ملاقاتوں میں شریک تھے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ نے پاکستان سے رضاکارانہ طور پر افغان مہاجرین کو دی جانے والی گرانٹ کو کم کر کے نصف کر دیا ہے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق ان مہاجرین کی واپسی پیر سے شروع ہو رہی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
گزشتہ نومبر میں یہ سلسلہ سرد موسم کی وجہ سے روک دیا گیا تھا۔ پشاور کے مضافاتی علاقے چمکنی میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایس سی آر کے رجسٹریشن مرکز کے باہر افغانستان جانے والے پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد ضابطے کی کارروائی کے لیے موجود تھی۔ یہ خاندان 30 سال سے زائد عرصے تک پاکستان میں مقیم رہے۔ صوبہ پکتیا سے تعلق رکھنے والے خانولی کا خاندان 37 سال تک پاکستان میں مقیم رہا، اور اب واپس جاتے ہوئے ان کے بقول وہ اچھی اور بری یادوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔
خوشی تو ہے اپنے ملک میں جا رہے ہیں، لیکن سر جی یہ ہے کہ یہاں بھی ہم نے زندگی گزاری ہے، سے بھی دور جانا پڑ رہا ہے، تو ایسا عجیب قسم کا حساب کتاب ہے۔ اگر افغان گورنمنٹ یا یو این ایس سی آر والوں نے تعاون کیے تو ہم زندگی انشاءاللہ نئی شروعات سے شروع کریں۔
اس مرتبہ رضاکارانہ طور پر واپس جانے والے افغانوں کو $200 پی کس مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ گزشتہ سال یہ رقم $400 پی کس تھی۔ امداد میں اس کمی پر بھی لوگ پریشان ہیں، اور ان کا مطالبہ تھا کہ رقم میں اضافہ کیا جائے۔ یہاں موجود کامران نبی پناہ گزین نے بتایا،
ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ ادھر گرمی مل جائے، کوئی رہائش کے لیے کوئی جگہ ملے، کوئی کاروبار کے لیے جگہ ملے، ادھر تو کوئی سہولت نہیں ہے، ادھر سے تو کرایہ بھی پورا نہیں ہوں گے، ادھر کیا کریں گے؟
یو این ایچ سی آر کے مطابق مالی معاونت میں کمی کی وجہ عالمی سطح پر ادارے کو ملنے والے فنڈز کی کمی ہے۔ ادارے کی پاکستان میں ترجمان دنیا اسلم خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
پچھلے سال کیونکہ یو این ایچ سی آر کے پاس فنڈنگ تھوڑی سی اویلیبل تھی تو ہم نے وہ کیش اسسٹنس $200 سے بڑھا کر $400 کر دی تھی، اور یو این ایچ سی آر کی پلاننگ یہ تھی کہ جو ونٹر بریک ہے اس میں ممکن ہے کہ ہم فنڈ ریز کر سکیں اور اس کیش اسسٹنس کو سسٹین رکھ سکیں، لیکن کیونکہ گلوبلی فنڈنگ میں ریڈکشن آئی ہے، گلوبلی یو این ایچ سی آر کے ہی نہیں تمام یو این کے اور جتنے بھی ہیومینیٹیرین ادارے ہیں، اس وجہ سے یو این ایچ سی آر کو واپس یہ کیش گرانٹ $200 کرنی پڑ رہی ہے اس سال۔
یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر لگ بھگ 200 خاندانوں کو وطن واپس بھیجنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ شمیم شاہد،
وائس آف امریکہ، پشاور۔
بلوچستان کے صوبے گوادر میں ایک وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پچھلے ایک ماہ کے دوران 1500 افراد اس کا شکار ہوئے۔ علاقے کے ہیلتھ افسر کا کہنا ہے کہ گوادر شہر کے مضافات سے ایسے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئٹہ سے رپورٹ بھیجی ہے 70 کاکڑ نے۔
ضلع گوادر کے مقامی ڈاکٹروں کے بقول گزشتہ 1.5 ماہ سے متعدد مریض بخار کے ساتھ گھٹنوں اور کمر درد کی شکایت لے کر اسپتالوں میں آتے رہے، لیکن مقامی سرکاری ضلعی اسپتال سمیت کسی بھی مرکز صحت میں اس بیماری کی تشخیص کے لیے سہولیات دستیاب نہیں تھیں، جس کے بعد عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے 29 مریضوں کے خون کے نمونے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد کو بھیجوا دیے گئے، جہاں سے 22 مریضوں کے خون میں چکنگونیا مرض کے وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ محکمہ صحت ضلع گوادر کے افسر ڈاکٹر بشیر علی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ علاقے کے مریضوں میں مرض کی تصدیق کے بعد ضلع میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا آغاز کیا گیا۔
چکنگونیا وبا کی صورت میں پورے ڈسٹرکٹ میں پھیلا ہے، تقریباً 1 اپریل تک 1500 یا اس سے اباؤ تک سر پیشنٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، مطلب تھوڑا سا کم ہو رہا ہے۔ یہ وائرس کا دوسرا نام ہے نا چکنگونیا، اور اس میں یہ کہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، ہیڈیک ہوتا ہے، پورا پہاڑی جوائنٹ پین ہوتا ہے، یہ الرجی ٹائپ کا۔ اسی طرح ہمارے ڈی جی آفس سے ہمارے لیے فوگنگ مشین بھی آیا، وہ اسپرے کی دوائی بھی آیا، ہم نے تقریباً 4 دن سے، ابھی 4 دن ہوئے، 5واں دن ہے فوگنگ پورے ڈسٹرکٹ میں شروع کیا ہے۔
قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبے کے ساحلی ضلع گوادر میں چکنگونیا کے وائرس سے رواں سال جنوری میں لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مقامی ڈاکٹروں کے بقول ابھی تک گوادر بازار، جیونی، پشوکان سمیت دیگر قریبی علاقوں سے لائے جانے والے مریضوں میں اس وائرس کے علامات ظاہر ہو رہے ہیں۔ کوئٹہ میں صوبائی حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ چکنگونیا جان لیوا مرض نہیں، البتہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے لوگ اس مرض سے بچ سکتے ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری اور دیگر مدات میں ہونے والے $50 ارب سے زائد مالیت کے منصوبوں میں گوادر کی بندرگاہ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتیں اب تک اس ضلع میں پینے کا صاف پانی فراہم کرنے اور صحت عامہ کے مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ ماہر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ چکنگونیا کا مرض ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے، بظاہر یہ زیادہ خطرناک نہیں، لیکن ڈینگو یا دیگر خطرناک امراض کے وائرس سے منسلک ہونے کے بعد یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت میں افریقی ملکوں سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے خلاف حملوں پر افریقی ملکوں کے سفارتکاروں نے نئی دہلی سے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اب چلتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ کے میٹرو اسٹیشن پر ہونے والے دھماکے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ روسی میڈیا نے خبر دی ہے کہ یہ دھماکہ جس میٹرو اسٹیشن پر ہوا وہ شہر کے مرکز میں ہے۔ اس دھماکے کے بعد شہر کے تمام میٹرو اسٹیشنوں کو بند کر دیا گیا۔ ابھی تک اس سانحے کی وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں۔ روسی صدر پوٹن اس دھماکے کے دن سینٹ پیٹرزبرگ میں میڈیا فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا
Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку.
روس کے صدر پوٹین کہہ رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سیکیورٹی ایجنسیز اس واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں اور جلد ہی وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. مقامی اور وفاقی حکومت ہلاک شدگان کے خاندانوں اور زخمیوں کی امداد کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہیں. ابھی تک اس ہلمناک واقعے کی وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں، لہٰذا اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. اس کے باوجود ہمیشہ ہمیں تمام امکانات پر نظر رکھنی ہوتی ہے، جس میں جرائم پیشہ افراد کی کارروائی یا دہشت گردی جیسے عوامل شامل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس بارے میں ہونے والی تحقیقات میں اس کے تمام اسباب واضح طور پر سامنے آئیں. یہ تھے روس کے صدر پوٹن کے الفاظ. ترکی میں صدر کے اختیارات میں توسیع کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ریفرنڈم میں اب دو ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، اور صدر رجب طیب اردوان نے اپنی مہم کا رخ کرد اقلیت کی طرف کر دیا ہے. استنبول سے ڈوریان جونز کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
2015 میں پی کے کے امن مذاکرات کے خاتمے کے بعد ترک صدر نے کرد نواز مرکزی قانونی پارٹی ایچ ٹی پی کے ارکان کی وسیع پیمانے پر گرفتاریوں اور بھرپور فوجی کارروائیوں کو جاری رکھا، لیکن دیار باکر میں اردوان نے اپنے خطاب میں امن کا پیغام دیا. ترک صدر رجب طیب اردوان کہہ رہے ہیں کہ پی کے 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 حمایتی تمام وقت امن کی بات کرتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا امن کا قیام ہتھیاروں سے ممکن ہے؟ صدر نے کہا کہ ان کی حکومت امن اور جمہوریت کی محافظ ہے، جو پوشیدہ انداز میں نہیں بلکہ واضح طور پر اپنے عوام سے محبت کا اظہار کرتی ہے. اردوان نے اپنے اقتدار کے اولین دور میں کردوں کے لیے بھرپور اصلاحات متعارف کرائیں اور عشروں سے جاری لڑائی کو ختم کرنے کے لیے امن عمل کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں ان کو کردوں کی نصف تعداد کے ووٹ ملے، جو کل ووٹوں کا تقریباً 20% ہے. لیکن بات کو ترک قوم پرستوں کی حمایت کے حصول میں انہوں نے کرد حقوق کی مہموں کے بارے میں سخت گیر موقف اپنایا، اور اسے انہوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ قرار دیا. یہ موقف ریفرینڈم مہم کے دوران اس نعرے کی وجہ سے اور بھی سخت ہو گیا کہ ایک قوم، ایک پرچم، ایک ریاست. کارنگی انسٹیٹیوٹ کے سنان الگن کہتے ہیں کہ اردوان کو کردوں کے مزید ووٹوں کے حصول میں نمایاں طور پر رکاوٹوں کا سامنا ہے.
There is a problem of credibility that Erdogan would need to overcome.
تجزیہ کار سنان الگن کہتے ہیں کہ اعتماد اور ساکھ کا معاملہ درپیش ہے، اور یہ دلچسپ صورتحال ہوگی کہ اردوان کس انداز میں کردوں کا اعتماد جیت سکتے ہیں. ترک صدر کی طرف سے کرد ووٹوں کے حصول کی کوشش کو ترک قوم پرستوں کے ووٹوں کے حصول کی حکمت عملی کے لیے مسئلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. سیاسی تجزیہ کار گلوبل سورس پارٹنرز کے اٹیلا یشلادا کا کہنا ہے کہ اردوان کے لیے توازن برقرار رکھنا بہت مشکل ہوگا. رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق ریفرنڈم کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مبصروں کا کہنا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اردوان کس طرح سے کرد ووٹروں کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں کہ ترک قوم پرستوں کو بھی اپنے سے دور نہ ہونے دیں، اور اسی پر 16 اپریل کو ہونے والے ریفرنڈم کی کامیابی کا انحصار بھی ہے. بیچے چلانی، اردو بیو اے، واشنگٹن.
بھارت میں افریقی ملکوں سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے خلاف حملوں پر افریقی ملکوں کے سفارتکاروں نے نئی دہلی سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. اس بارے میں سہیل انجم نے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے نئی دہلی سے.
44 افریقی ممالک کے نمائندوں نے پیر کو حکومت بھارت پر الزام عائد کیا کہ وہ ملک میں ان کے شہریوں پر ہو رہے نسل پرست حملوں کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہے. واضح رہے گزشتہ پیر کو بھارتی دارالحکومت کے مضافات میں واقع ایک علاقے میں تقریباً ایک درجن افریقی شہری اس وقت زخمی ہوئے تھے جب مقامی لوگوں کے ایک ہجوم نے ایک مقامی نوجوان کی ہلاکت پر اپنے غم و غصے کے اظہار کے دوران ان پر حملہ کیا تھا. تاہم پولیس نے نوجوان کی ہلاکت کے سلسلے میں حراست میں لیے گئے نائجیریا کے طلبا کے گروپ کو بعد میں اس پر مقدمہ درج کیے بغیر رہا کیا تھا. نائجیریا اور دوسرے افریقی ممالک طلبا پر کیے گئے حملے کی ویڈیو کو سماجی ویب سائٹس پر شیئر کیا گیا اور اسے وسیع پیمانے پر دیکھا گیا تھا. افریقی ممالک کے سفارتی نمائندوں پر مشتمل ایک گروپ نے، جو افریقن ہیڈس آف مشن کہلاتا ہے، پیر کو دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ نئی دہلی نے ماضی میں ہوئے حملوں کے مد نظر کوئی بھی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے ہیں جن کے بارے میں جانکاری ہو کافی ہوں یا دکھائی دیتے ہوں اور جن کی بدولت اس طرح کے واقعات کو رونما ہونے سے روکا جا سکتا ہو۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارتی عہدیداروں نے نہ تو افریقیوں پر حالیہ حملوں اور نمازی میں پیش آئے اس طرح کے واقعات کی معقول انداز میں مذمت کی اور نہ ایسے اقدامات اٹھائے جن سے تشدد میں ملوث عناصر کو عبرت حاصل ہو جاتی۔ بھارت میں افریقی ممالک کے ہزاروں شہری اعلیٰ تعلیم کے حصول یا روزگار کمانے کے لیے موجود ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، بھارت۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق آئندہ سماعت تک وہ اپنے منصب پر کام کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر توصیف احمد نے اس بارے میں بہجت چلانی کو بتایا۔
اے ڈی خواجہ جب آئے تھے آئی جی تو صورتحال خاصی بہتر ہوئی تھی، تو ان کے تعدادات بن گئے زرداری فیملی سے، اس سے ان کا ٹرانسفر ہوا، تو سول سوسائٹی نے ہی اپیل کی تھی ہائی کورٹ میں جس پہ اسٹے آرڈر جاری ہوا تھا۔ اس وقت یہ خیال یہ تھا کہ سول سوسائٹی سرپرستی کہیں نہ کہیں چیف منسٹر کر رہے ہیں مراد علی شاہ، کیونکہ شاید وہ اس کے حق میں نہیں تھے۔ تو وہ 2 مہینے پہلے معاملہ ٹل گیا تھا، وہ دوبارہ شروع ہوا۔ مگر یہ کہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ سندھ میں سارے معاملات عدالتوں کے ذریعے ہو رہے ہیں جن کی عمر بڑی کمزور ہوتی ہے، تو فوری طور پہ تو یہ اقدام ہے، مگر آئی جی کا چلنا بغیر چیف منسٹر اور کابینہ کے بڑا مشکل سوال ہوتا ہے ایک بیوروکریٹ کا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔
اس وقت ہمارے ساتھ ممتاز ماہر قانون سلمان اکرم راجہ ہیں۔ یہ جو سول سروس کی تقرریوں کے لیے عدالتی فیصلے درکار ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا اس کی اصل وجہ سیاسی جماعتوں اور برسر اقتدار پارٹیوں کے درمیان تنازعات ہیں؟
دیکھیں، جو ہمارا نظام ہے سول سروس کا، اس میں تو یہی توقع کی گئی ہے کہ کم سے کم معاملات عدالتوں میں جائیں، اور جہاں ضروری بھی ہو کوئی تنازع ہو وہ اس کے لیے ایک مخصوص ٹرائیبیونل ہے، سروس ٹرائیبیونل جو کہ کام کرتا ہے۔ جو صورتحال آج ہمارے سامنے ہے کہ ایک آئی جی صاحب کو صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ صوبے سے ہٹا دیا جائے، وفاقی حکومت بھی بالعموم تو اس بات پہ تکرار نہیں کرتی، اگر ایک صوبہ ایک افسر کو نہیں چاہتا تو عام طور پہ مفاہمت سے اس افسر کو کہیں اور تعینات کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں کن وجوہات کی بنا پر عدالت نے اس پہ فیصلہ دیا ہے، کیا وہ گراؤنڈ تھا؟ یہ انتہائی ایک ریئر چیز ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹرانسفر کو صوبے سے باہر روک دیا جائے، لیکن جب آئی جی کی سطح کی بات ہو وہاں پہ تو ایک معاملہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے اتفاق رائے سے ہی طے پاتا ہے، لیکن عدالت نے یہ سمجھا ہے کہ ان آئی جی صاحب کو صوبے سے باہر بھیجنا، ٹرانسفر کرنا کسی ضابطے کی خلاف ورزی ہے۔ اب وہ کون سا ضابطہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ اسٹے آرڈر دیا گیا ہے وہ میرے سامنے اس وقت نہیں ہے، یہ آرڈر میرے سامنے نہیں ہے، لہٰذا بہت تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی اس حوالے سے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے اس سلسلے میں کوشش کی کہ سندھ حکومت سے پوچھتے، ان کا سرکاری موقف جانتے، کہ اپوزیشن پارٹیاں اے ڈی خواجہ کی بحالی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایجنڈا چلانے اور پسند ناپسند کی بنیاد پر تقریریاں کرنے کا عمل بند کرے، تو یہ تحفظات کہاں تک درست ہیں اور حکومت اس سلسلے میں کیا اقدام اٹھا رہی ہے؟ ہم نے اس سلسلے میں تاج حیدر صاحب سے، نثار کھوڑو صاحب سے، فرت اللہ بابر صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
خالد حمید حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے گوشہ ادب۔ اپنے پہلے پروگرام کے آغاز کے لیے میں نے بہت سوچا کہ بات کہاں سے شروع ہو۔ اردو ادب یقیناً ایک وسیع موضوع ہے، ماضی اور حال قدابر ادبی شخصیات سے مالا مال ہے، سو گوہر نایاب کی تلاش ایک دقت طلب معاملہ ہے، مگر یہ دقت غالب کے معاملے میں پیش نہیں آ سکتی۔ سو آج کا پروگرام ہدیہ تبریک کے طور پر غالب سے منسوب ہے۔ ان کی شاعری کی بات نہیں، ان کی نثر کی بات ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، اب سے چند برس پہلے میں نے یہاں سے نشر ہونے والے ادبی مجلے میں غالب کے خطوط کے چند اقتباس پڑھے تھے۔ سو نشر مقرر کے طور پر غالب کے خطوں کے اقتباس حاضر ہیں۔ ایک خط میں اپنے روزہ رکھنے کا تذکرہ یوں کرتے ہیں: دھوپ بہت تیز ہے، روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا رہتا ہوں، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجیب فہم رکھتے ہیں، میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ ایک خط میں میر مہدی مجروح کو لکھتے ہیں: میاں کس حال میں ہو، کس خیال میں ہو، کل شام کو میرن صاحب روانہ ہوئے، یہاں ان کی سسرال میں قصے کیا کیا نہ ہوئے، ساس اور سالیوں نے اور بی بی نے آنسوؤں کے دریا بہا دیے، خوش دامن صاحبہ بلائیں لیتی ہیں، سالیاں کھڑی ہوئی دعائیں دیتی ہیں، بی بی مانند صورت دیوار چپ، جی چاہتا ہے چیخنے کو مگر ناچار چپ، وہ تو غنیمت تھا کہ شہر ویران، نہ جان نہ پہچان، ورنہ ہمسائے میں قیامت برپا ہو جاتی، ہر ایک نیک بخت اپنے گھر سے دوڑی آئی، امام ضامن علیہ السلام کا روپیہ بازو پر باندھا، پانچ روپے خرچے راہ دیے، مگر ایسا جانتا ہوں کہ میرن صاحب اپنے جد کی نیاز کا روپیہ راہ ہی میں اپنے بازو سے کھول لیں گے اور تم سے صرف پانچ روپے ظاہر کریں گے، اب سچ اور جھوٹ تم پر کھل جائے گا۔ ایک خط میں مرزا حاتم علی بیگ کو، جو ان کی تصویر کی رسید کے طور پر بھیجا گیا، اپنے سراپا کی تصویر بے حد دلچسپ انداز میں یوں کھینچی ہے: بہرحال تمہارا حلیہ دیکھ کر تمہارے کشیدہ قامت ہونے پر مجھ کو رشک نہ آیا، کس واسطے کہ میرا قد بھی درازی میں انگشت نما ہے، تمہارے گندمی رنگ پر رشک نہ آیا، کس واسطے کہ جب میں جیتا تھا تو میرا رنگ چمپئی اور دیداور لوگ اس کی ستائش کیا کرتے تھے، اب جو کبھی مجھ کو وہ اپنا رنگ یاد آتا ہے تو چھاتی پر سانپ پھر جاتا ہے، ہاں مجھ کو رشک آیا اور میں نے خون جگر کھایا تو اس کلمے پر کہ داڑھی خوب گھٹی ہوئی ہے، جب داڑھی مونچھ میں سفید بال آ گئے، تیسرے دن چیونٹی کے انڈے گالوں پر نظر آنے لگے، اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے، ناچار مسی بھی چھوڑ دی اور داڑھی، فقیر نے جس دن داڑھی رکھی اسی دن سر منڈایا۔ پروگرام گوشہ ادب میں آپ نے غالب کے کچھ خطوں کے اقتباس سنے۔ اردو اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ سنوائی تھی افریقی طالب علموں کے بارے میں۔ دہلی کی پولیس نے تازہ حملوں کے سلسلے میں متعدد افراد کو حراست میں لیا ہے، اور بھارتی وزارت خارجہ نے ان واقعات کو افسوسناک قرار دیا ہے، اور نائجیریا کو یقین دلایا ہے کہ اس کے شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز اور پروڈیوسر گلرخ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ اور شب بخیر۔